بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، آج بتاریخ 2 اپریل 2015 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات کلینک ایس ایس ایم ایس 87 اثر ہونے جا رہی ہے، انہیں کی بہت سماعت فرمائیں گے. ساتھی جو ہے سوال کر سکتے ہیں، ہماری کمپنی ہمیں ایک دن کا 50 ریال دیتی ہے میکزیمم، اور اس کا خاتورہ ہم سے مانگتی ہے، یعنی اس کا جو بل ہے وہ ہم سے مانگتی ہے، تو لہٰذا ہم جو ہے روزانہ کھانا 30 ریال 35 ریال کا کھاتے ہیں، اور مگر فاتورہ جو ہے پورے 50 ریال کا ہم دے دیتے ہیں، تو کیا یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، کیونکہ ہمیں 50 ریال کھانے کے لیے دیا جاتا ہے.
اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. دیکھیے، اس سلسلے میں یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ یہ نہیں کہنا غلط ہے کہ 50 ریال دیا جاتا ہے. کمپنیوں کا جو اصول ہے، جہاں تک مجھے معلومات ہے، وہ یہ ہے کہ 50 ریال تک آپ کو دیا جائے گا. فرق ہے دونوں میں کہ ہمیں 50 ریال دیا جاتا ہے یا 50 ریال تک دیا جاتا ہے. اگر 50 ریال دیا گا تو آپ کو دیتے آپ چاہے کھائیں یا نہ کھائیں. تو اصل جو ہے کمپنیوں کا جو اس کی اصول ہے، چاہے کھانے کے لیے ہو یا رہائش کے لیے ہو یا خرچ کے لیے ہو، گئی آپ کو جو ہے کتنے تک ہے نا، آپ کو اپنا قرض پورا کرنا ہے کہ نہیں. اب اگر جو ہے آپ اس سے زیادہ کرتے ہیں تو کیا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کتنا کرتے ہیں اس کا فاتورہ بنا کے دیکھیے. اگر آپ سے تو گورنمنٹ 50 ریال دے دینی ہوتی وہ کمپنی آپ کی، تو آپ سے فاتورہ اس کا طلب نہ کرتے. اس لیے ان کے یہاں بند رہتا ہے کہ اتنا ریال ان کو دیا جا رہا ہے. تو فاتورہ طلب کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ سے وہ یہ مطالبہ کریں کہ آپ کتنے کا کھاتے ہیں، آپ اس کا فاتورہ لا کے دیجیے. لہذا اگر 30 کا کھاتے ہیں تو آپ کو 40 کا فاتورہ دینا آپ کے لیے ناجائز اور حرام ہے. آپ 10 ریال گویا کی یا 20 ریال 50 لیتے ہیں گویا کہ آپ حرام لے رہے ہیں. یا تو آپ اتنے کا کھائیے ہے کہ نہیں. تو کمپنیوں کو دیکھنا کہ کتنے تک میں یا اتنے تک میں رہائش آپ کو دی جائے گی. آپ اس سے زیادہ میں رہتے ہیں تو آپ اس کے ذمے دار ہیں، اور اس سے کم میں رہتے ہیں تو جتنے میں رہتے ہیں اتنا پاتے ہیں، ہم آپ کو اتنا پیسہ دے دیتے ہیں.
دونوں چیز کا کبھی امکان ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ دوسرا پہلو اتنے تک کٹ کر دی، یہ بھی امکان ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ ان کے لیے 50 ریال انہوں نے وقت کر دیا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس کا فاتورہ بھی ان کے پاس آ جائے.
اگر 50 ریال وقت کیا ہوتا تو ان کے یہاں کھانا ہوتا ہے 50 ریال. جیسے یہاں ڈرائیور بہت ہیں نا، ان کو 100 ریال ایک چیز کو کتنا دیتے ہیں، 100 ریال دیتے ہیں. وہ رہیں کھائیں نہ کھائیں ان کا الگ مسئلہ ہے. فاتورہ ان سے نہیں طلب کیا تھا، فاتورہ ان سے طلب نہیں کیا تھا. یہ ہے کہ 100 ریال ہے، آپ کھاؤ یا نہ کھاؤ یہ آپ کا ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ آپ کتنا خرچ کرو اس کا میں فاتورہ لے کر اس کا پیسہ لے لیجیے. آپ
آپ اس سے جو ہے انعامات خریدیں گے، یعنی مکمل 1000 کا ہمیں اختیار ہوتا، لیکن ساتھ میں اس کا فاتورہ کا
ہاں، لیکن اگر آپ اس سے کم خریدتے ہیں پیسے واپس کرنا ہوگا آپ کو. یہ نہیں کہ آپ جو ہے پیسہ اپنے جیب میں رکھ لیں، آپ کو کہیں غیر نہیں دیں گے وہ لوگ، صحیح تو نہیں. لیکن اس سے جو ہے آپ نہیں خرید سکتے، جتنا خریدیں گے اتنا پیسہ آپ کو ملے گا. تو یہ چھت لگائی ہے 50 ریال اس کی، اتنے تک آپ خرچ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. جی،
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ پہلے سعودی عرب میں ہر طرح کے کاریگروں اور ورکروں کو آنے کی اجازت تھی، لیکن اب ممکن یہ ہے کہ تقریباً 90% صرف مسلمان آ سکتے ہیں، باقی 10% غیر مذاہب کے لوگوں کے لیے. ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ کیا اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یا کوئی نصیحت ہے سعودی عرب کے تعلق سے مذاہب کے بارے میں؟
گورنمنٹ کا معاملہ ہے، گورنمنٹ جانتے ہیں اس وقت دنیا کا ایک گورنمنٹ سے کا دوسرے گورنمنٹ سے ایسے تعلقات ہو گئے ہیں کہ کوئی ملک اپنا الگ رہ کر کے نہیں رہ سکتا ہے کہ نہیں. ہم یہاں پر بیٹھے اپنے لحاظ سے سوچتے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی زور ہے کہ نہیں، ان کے اوپر بھی دباؤ ہے. کہ یہ معاملہ گورنمنٹ کا ہے، یہ کوئی ہمارے اور آپ کے مسئلے کا نہیں ہے. اب اگر کوئی گورنمنٹ مجبور ہو جا رہی ہے اس سلسلے میں کہ نہیں اس میں آپ کو نہیں ملے گا، تو اب جو ہے وہ اس کو لیے ٹھیک ہے، جائز ہے.
اگلا سوال ہے، سبھی پوچھتے ہیں کہ سے اس سے پہلے بھی گزر گیا تھا کہ سنت موقع چار رکعت ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
یہاں پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ابن خزیمہ وغیرہ نے اربعون قبل الظہر لا فصل بینہن ولا تسمیع بینہن فتحت له ابواب السلام، چار رکعتیں ظہر سے پہلے کہ درمیان میں سلام نہ ہو یا فصل نہ ہو، اس لیے آسمان میں دروازے کھول دیے جاتے ہیں.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ میں ایک انسان کو بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا آپ ایسے مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں آپ جو آپ کے کہیں گے اور آپ کی نہ یعنی آپ کا کھائیں گے اور آپ کی ناشکری کریں گے اور دنیا میں فساد کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سوال اس پر یہ کرتے ہیں ساتھی کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو فرشتوں کو اس چیز کا علم کیسے ہو گیا تھا کہ ابن آدم جو کتنا بڑا تھا؟
نہیں دیکھیے، ایک بچہ ہے، ایک بیٹا ہے یا ایک باپ ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، گھر والوں سے کہتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں آپ میں جانتا ہوں آپ پریشان ہو جائیں گے، ایک دن آپ کو یہ کام چھوڑنا پڑے گا، بند کرنا پڑے گا، کیا مطلب عالم ہو جائے گا ہمیں کام شروع نہیں ہے کیسے جائیں گے؟ تو دیکھیے اس کی دو وجہ علماء نے لکھی، اس کی علماء نے دو وجہ لکھی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے اس دنیا میں جنات رہے تھے، جنات کو دنیا کی عمارت اور خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی جس میں انہوں نے مار پیٹ خون خرابہ کیا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے سے جزیروں اور وادیوں کے اندر مار بھگایا اور کہا کہ اب میں ایک اور مخلوق پیدا کروں گا جو زمین میں خلافت کا میری خلافت کا حق ادا کرے گی، ہے نا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے کیا ویسے یہ بھی کریں گے. دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ انسان کی طبیعت کو مد نظر رکھ کر کے فرشتوں نے یہ بات کہی کہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے آپ جانتے ہیں ایک آدمی ہے آپ اس کی طبیعت کو جانے کہ نہیں، اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں کام نہ کرو، میں جانتا ہوں نہیں کر پاؤ گے آپ تو نہیں ہو پائے گا، آپ ایک دن پریشان ہوں گے. تو یہ غیب کی باتیں ہیں، علماء نے اس کی دو توجیہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا کیسے معلوم ہوا.
اگلا سوال ایک نے پوسٹ بھیجی جس میں ایک محترم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یار جو ہے نا یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، اور اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو ہے دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور دونوں معنوں میں جائز ہے، اور اس طریقے سے وہ کہتے ہیں یہ بھی انہوں نے بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جو ہے اسی طریقے سے زندہ ہیں جس طریقے سے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے دنیا میں زندہ گئی. تو یہ قسم کافی زیادہ رکھنا کہتا ہوں،
یہ عقیدہ صحابہ کرام اور علماء امت کے عقیدے کے خلاف، صحابہ کرام اور علماء امت کے عقیدے کے خلاف ہے کہ آپ کی زندگی بالکل جو ہے وہی دنیاوی زندگی ہے. صحابہ کرام کا قطعا عقیدہ نہیں رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ ہے وہ برزخی زندگی کا عقیدہ ہے، ایک بات. دوسری بات، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، لفظ یا اس سے پہلے تفصیل گفتگو ہو چکی ہے کہ یا کا استعمال ہوتا ہے منادا کے لیے، لیکن بچہ اوقات کسی کو خطاب کرنا مقصد نہیں ہوتا، تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے، یا کسی غیب حالت کو حاضر رکھ کر کے ایسا کیا جاتا ہے. تو اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے قبر مبارک میں ہیں، آپ کو برزخی زندگی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا کلام انہی الفاظ میں فرشتے سے لے جا کر کے پہنچا دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہاں ڈائریکٹ آ ہماری بات اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے، جیسے کہتے ہیں آسائی یہ سنتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ علماء امت کے خلاف ہے. اس لیے کہ ضروری ہے کہ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کی ہوئی قوت کی وجہ کی بنیاد پر دور اور نزدیک کی ساری باتیں سن رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جبکہ قرآن اور حدیث میں اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. صحابہ کرام کا عمل اور علماء امت کا عمل اس کے قطعاً خلاف رہا ہے. جی
انہوں نے جملہ یہ استعمال کیا کہ عطائے الہی، تو اس کا کیا ہے؟
نہیں وہی تو کہ عطائے الہی، اس کے لیے دلیل تو ہونی چاہیے نا. کہیں قرآن سے دلیل ہے، کسی حدیث سے دلیل ہے،
کسی صحابی کے قول سے دلیل ہے، کسی امام کے قول سے دلیل ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم سلفی ہیں. کیا معنی میں سلف امت جو ہے صحابہ تابعین اور ائمہ، تین قرون جو اچھا گزرا ہے نا، ان تین قرون کے لوگ کس عقیدے کے درجے پر ہیں. لائیے آپ قرآن سے کوئی دلیل پیش کر دیجیے، حدیث سے کوئی دلیل پیش کر دیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور نزدیک کی بات ویسے ہی سنتے ہیں جیسے آپ جیسے ہر آدمی ایک آدمی سن رہا ہے. آپ جب تک زندہ تھے تب ایسا نہیں سنا کرتے تھے. حضرت خبیر رضی اللہ تعالیٰ سنی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ میرا کلام پہنچا دے، میرا کلام پہنچا دے. جب معاونہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ میرا کلام پہنچا دے، ہے کہ نہیں؟ یہ کرامت اور معجزے کے طور پر تھا، ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ڈائریکٹ سنتے تو آپ کا یہ کہنا کہ سلم علی فإن سلامکم سب لوگوں نے، تمہارا سلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو متعین کر دیا ہے جو ہماری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. تو قرآن اور حدیث سلف امت سے تو دلیل اس کے خلاف ہے. اللہ ڈائریکٹ سن رہے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ لے آئیے ایک حدیث پیش کر دیجیے، ایک آیت پیش کر دیجیے، کسی ایک صحابی کا، کسی ایک امام کا، کسی ایک امام عالم تابعی کا قول پیش کر دیجیے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں.
اگلا سوال ایک حدیث پوچھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے قریے میں اہل حدیث مسجد تعمیر ہوئی ہے لیکن ابھی تک کسی عالم کا انتظام نہیں ہوا، ہم لوگ ہی نماز پڑھاتے ہیں، کیا ہم لوگوں میں سے جو لوگ اردو یا انگلش پڑھنا جانتے ہیں وہ درس قرآن اور درس حدیث دے سکتے ہیں؟ مہربانی کرے رہنمائی.
دیکھیے خطبہ دیکھ سکتے ہیں، درس قرآن درس حدیث دے سکتے ہیں،
درس قرآن اور درس حدیث دیکھ کر یہ کتاب میں
خرچہ ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے، بلکہ اچھی چیز ہے. ایسا نہیں ہے، منع یہ ہے کہ آدمی اپنا اجتہادات کرنا شروع کر دے، اپنی طرف سے آیات اور حدیث کا مفہوم بیان کرنا شروع کر دے، لیکن کسی مستند عالم کی، معتبر عالم کی کوئی کتاب حدیث ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہے، لے کر کے پڑھ کر کے لوگوں کو سناتا ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، مجید سے ذکر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ آئی صحیح مسلم شریف وغیرہ نے کہ اسی مجید کو خرید سے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سکینت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ مسجد کے باہر سے تھوڑے سے پیسے گرے ہوئے ملے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟
ہم اس سے تھوڑے کی مقدار کیا ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے. اگر تھوڑے کی مقدار ایسا ہے کہ ریال، دو ریال، چار ریال، پانچ ریال، اس کی کوئی لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں، تو انسان کے اختیار ہو کر نہیں آ رہا چاہنے والا تو اس کو استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر تھوڑی ایسی ہے کہ آپ کی نظر میں لیکن ہوتے آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے، آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے اعلان ضروری ہے. مسجد کے دروازے پر لکھ کر کے آپ اعلان لگا دیں. آج کل تو جانتے ہیں موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اس پہ آپ اعلان کر دیں کہ ہاں بھائی مجھے کچھ پیسے ملے ہیں فلاں جگہ سے، جن بھائی کا ہو وہ کتنے پیسے ہیں اور نام بتا کر چلے گا.
یہ شرط لگانا کہ سامنے والے کے پاس کی اہمیت ہے یا نہیں ہے تو بڑا مشکل مسئلہ ہے.
مشکل مسئلہ نہیں ہے، عام ماحول
میں طور پر پانچ ریال اگر کہیں گرے ہوئے ملے ہیں، بڑے آدمی کے پاس کسی کو اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر وہ پانچ ریال کسی بچے کے ہوں تو
بچے کا مسئلہ نہیں، لیکن گھر والوں کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پانچ ریال کی ہمارے یہاں 50 روپے 300 روپے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن 1000 روپے ہوں، 2000 ہوں، 3000 ہوں، 500 کا نوٹ ہو، 150 ہو، ان کی تو اہمیت ہے نا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں، اگر کسی کے پاس 2 گھر ہوں تو اس سے زکات کس طرح اور کتنی نکالی جائے گی؟ مطلب تین حالت اس میں ذکر کرتے ہیں ساتھی، کہ دونوں گھر کرائے پر دیے جائیں تو کتنی ہوگی، ایک گھر کرائے پر دیا جائے اور اس پر رہنے کے، اور دونوں خالی ہیں یا استعمال کر رہے ہیں دونوں، اس پہ کیا حکم ہے؟
اس میں دیکھیے پہلے کہ ایک فائدہ یہ سنیں کہ جو چیز گھر ہے، گاڑی ہے، آدمی کے اپنے استعمال کی ہے، اس کے اوپر زکات نہیں ہے. صرف احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ زیور ایک ایسی چیز ہے سونا اور چاندی، کہ اگر استعمال کے لیے اس پر بھی زکات ہے، علماء کے اختلاف اس سلسلے میں، لیکن راجہ قولیت اس پر زکات ہے، اپنے حالی کے اعتبار علماء، شیخ ابن باز ہیں، شیخ ابن عثیمین ہیں، علامہ البانی ہیں، شیخ عبد اللہ رحمانی ہیں، یہ سارے لوگ اس میں وجود زکات کے قائل ہیں. جیسا کہ سواف احناف کا مسئلہ ہے ایسے نہیں، لیکن ان کے علاوہ جو استعمال کی چیزیں اس پر کوئی زکات نہیں. یہ موضوع خارج البحث ہے کہ ہم اس میں رکھتے ہیں ایسے نہیں کہ ہم نے کسی کو رہنے کے لیے دے دیا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آیا وہ کرایہ ایک ہے یا دو ہے، اسے کرائے پر دیا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہوگی کہ وہ گھر جو آپ نے رکھا ہے وہ کس نیت سے رکھا ہے. آیا آپ نے اس نیت سے خرید کر کے رکھا ہے کہ آج خرید لے رہے ہیں، کل دیکھیں گے اچھی قیمت آئے گی تو ہم اس کو بیچ دیں گے. تو اب اگر آپ نے اس کو کرایہ پر دیا ہے، خالی پڑا ہوا ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم اسے بیچنے کے لیے ہم خریدے ہی ہیں لیکن وقتی طور پر نہیں بچا تو ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، تو اب اس کے اوپر زکات ہے. اس لیے کو مال تجارت ہے، وہ کیا ہے، مال تجارت ہے. لیکن تردد ہے کہ پتہ نہیں بیچتا ہوں یہ نہیں بیچتا ہوں، یہ کیا ہے، بچوں کے کام آئے گا، ہو سکتا ہے یہ بھی. تو اگر تردد ہے تو اس پر زکات نہیں. البتہ اگر کرائے پر دیا ہے تو جو کرایہ آ رہا ہے اور آپ کے جائز استعمال سے بچ رہا ہے، جائز استعمال سے بچ رہا ہے، سال بھر اس کے اوپر گزر جائے، نصاب کو پہنچے تو اس کے اوپر بتا دے.
یعنی یہاں پر یعنی ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اگر گھر ہے کرائے پر اگر دے دیا، یعنی کاروبار کے لیے اگر خریدا ہو گھر، تو مثال کے طور پر کسی نے آج سے پانچ سال پہلے 5 لاکھ ریال میں اوپر خریدا ہو اور اگر اس کی قیمت آج 10 لاکھ روپے ہو تو زکات 5 لاکھ کے حساب سے نکالے گئے 10 لاکھ کے حساب سے.
موجودہ موجودہ قیمت کتنی ہوگی؟ اس لیے کہ مالے
ایسا تو نہیں ہے،
مالے زکات مالے تجارت میں یہ ہے کہ جمع پونجی اور فائدہ دونوں پر زکات ہے. جمع پونجی اور فائدہ دونوں پر ہے. جس طریقے سے بکری ہے، بھیڑ ہے، وہ اصل جمع اور اس کی اولاد ہے نا، دونوں کے اوپر زکات ہے. ایسے جو مال زمین کی شکل میں ہے، مکان کی شکل میں ہے، گاڑی کی شکل میں ہے، تو اس کی اصل جو خرید قیمت یہ نہیں رکھی جائے گی. اس لیے کبھی خرید قیمت کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو اصل اس کی موجودہ قیمت کتنی ہے اس وقت، اس کے بعد سے زکات دی جائے. لیکن اگر اس کی کوئی قیمت لگ ہی نہیں رہی ہے اصل قیمت میں زکات دی جائے. اور یہ چیز بہت آسان ہے، بہت آسان ہے.
ابھی تو اس کی قیمت یعنی مارکیٹ میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی قیمت 10 لاکھ، لیکن 10 لاکھ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں،
لیکن وہ
5 لاکھ تو لگائے ہیں.
اللہ مطلب وہ تو ہے آپ کے پاس، مکان تو ہے.
جب خریدی جائے گی تب یعنی بیچ دی جائے گی.
اگر ابھی آپ بیچ دیں، ابھی آپ بیچ دیں تو آپ کو اتنا ملے گا کہ نہیں ملے گا؟
کبھی مل سکتا ہے، کبھی نہیں مل سکتا ہے. اچانک بولتے ہیں لوگ کہ 10 لاکھ ہے، لیکن بیچنے جاؤ آپ کو کوئی گراہک نہیں ملتا. پتا چلا کہ
8 لاکھ میں آپ اس کو بطور تجارت کے بہانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ہے نا، بہانے کے لیے آپ نے رکھا ہے، لہذا اس کو اصل دینا، اس کی تھوڑی قیمت دینی پڑے گی. آپ مزید اس کو تجارت کے لیے آپ لگا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی 10 لاکھ میرا، مجھے 10 مہینے 15 روپئے دینا ہے، تو سال بھر اور رکتے ہیں، 2 سال اور رکتے ہیں، 20 مل جائے گا. تو اصل چیز یہ ہے
نہیں. یہاں پر مجھے شک جو ہے یہ اس بات پر ہے کہ قیمت جو تحریر کی جاتی ہے ہوا ہی ہے، نہیں ہو سکتی.
دیکھیے فائدہ، دیکھیے کوئی بھی فائدہ کیا ہے، ایک اوسط فائدہ دیکھا جاتا ہے، کوئی بھی سامان اس کا اوسط فائدہ دیکھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ نہ اعلیٰ اور نہ ہی نہ آپ کا مزاج اور نہ ہی خریدنے والے مزاج، اوسط کیا ہے. اور یہ بہت آسانی سے لگایا جا سکتا ہے اس کا کہ اس وقت جو ہے بھائی فلاں کا بکا، فلاں بکا کتنے بکا ہے، دیکھیے نہیں، فلاں بکا، فلاں بکا، فلاں بکا کتنے بکا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ پیسہ جو آپ کے پاس بچ رہا ہے، آپ کے پاس مکان کی شکل میں ہے، اس کی زکات کیوں نہیں دیں گے آپ، کیوں بچا رہے ہیں اس کی زکات کو؟
مکان کی زکات تو دی جائے گی،
کہاں دے رہے ہیں،
لیکن ہم نے اس ریٹ پر اس کو خریدا تھا، ہماری نزدیک اس کی قیمت یہ ہے
نہیں.
لیکن
اگر آپ
نے اب یہ ہے، اب وطن کتنی ہے،
اگر آپ کے پاس اتنی قیمت ہوتی تو آپ جو ہے بیچ دیتے اس کو، آپ بیچ نہیں رہے، آپ نے اس کی قیمت متعین کیوں کی، اپنے ذہن میں بیٹھایا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس صرف پانچ ہی لاکھ نہیں ہے بلکہ آٹھ لاکھ یا نو لاکھ ہیں. اب آپ جو ہے کی لالچ ہے, آپ کی قسمت ہے آج مر جائے کل گھٹ جائے تو آپ کی قسمت ہے. اس لیے جب گھٹے گی جس وقت بیچیں گے آپ کو اتنا ہی دینا پڑے گا. جی حالات لحال اصل یہ ہے, میری اپنا امیر رائے نہیں ہے, علماء کو فتوا ہی ہوئی ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ الرابی بینک سعودی عرب کا ایک بینک ہے, لون لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی وہ لوگ سروس فیس تقریباً 2000 دیا لیتے ہیں ایک سال کا لون, تو 2400 مثال کے طور پر اگر چار سال کا ہے تو زیادہ لیتے ہیں 2400.
نہیں دیکھیے, مجھے جو ہے بینکوں کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا ایسا نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں سنتا آیا ہوں راج ہی کا جو اپنا طریقہ ہے وہ جائز ہے, وہ لون کیا ہے وہ اس کی کیا صورت ہے اللہ بہتر جانتا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی, میرے کلپ ہوئی ہے اس کے اندر حمد دیکھی جا رہی ہے اور وہ بھی میوزک کے ساتھ, تو پوچھتے ہیں کہ اس طرح کی میوزک کے ساتھ حمد یا نعت کا تذکرہ نہ کرتا ہوں.
بھائی اگر مائے زمزم کو کوئی آدمی شراب میں جا کر پیے جائز ہو جائے گا, ہر بات نہ جائز ہوئے. قرآن مجید کو بیٹھ کر کے کوئی آدمی شراب خانے میں یا بیت الخلا میں پڑھے تو جائز ہو جائے گا, ہر بات نہ جائز رہے گا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے کال آ جائے تو کیا وہ اپنی نماز کے بیچ میں ہے نماز چھوڑ کر کال رسیو کر سکتا ہے؟
خطان جائے. یہ تھی مسلم شریف کے جوائر عبداللہ مسعود تھی کہ یہ نماز اللہ کا ذکر تقدیر کا نام ہے, لوگوں کے کلام اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے.
کسی بھی قسم کا
کال ہوگا نماز چھوڑیے تو آپ کو دوبارہ نماز پڑھ سکتے, اگر
کوئی
گناہ بھی ملے گا اور اس کی مجبوری کے اوپر ہے, اس کی مجبوری کے اوپر ہے. کس طرح نفل نماز پڑھ رہا ہے والد کی کال آ گئی تو ٹھیک ہے, اس پر کوئی حرج نہیں, تو ریسیو کر لیں. والدہ بلانے لگے جس سے بلانے لگتی ہیں نا, جو نہ ہے ایسے والدہ سمجھتا ہے کتنا ضروری ہے تو ٹھیک کرنا نہیں.
یعنی مثال کے طور پر کوئی آدمی کہیں پر کاروبار میں ہے, یا مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی جگہ پر نوکری کرتا ہے, رات کی ڈیوٹی کرتا ہے, وہاں پر ایمرجنسی کال آنے کا امکان ہے اور وہ اس نے تحجد شروع کر دی, پھر نماز پڑھنا شروع کر دی, اچانک اس کو کال آ گئی, ایسے وقت سے وہ بات میں نہیں توڑ سکتا.
بات وہ توڑے اس لیے جو وقت اس کا نہیں ہے, وہ وقت اس کا نہیں ہے جہاں ڈیوٹی ہے اس کا وقت ہے, اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 5 سے سوال کرتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ میں اکثر بیمار رہتا ہوں اور میرے سر پر قرض کا بوجھ بھی ہے, بہت ہے, بوجھ بھی بہت ہے, مجھے کوئی ذکر یا دعائیں بتائیں کہ مجھے شفا بھی مل جائے اور قرض بھی اتر جائے.
دیکھیے شفا کے لیے عام سے بچوں کی عام جو دعائیں ہیں ان کو کہیں, جیسے ہر صبح سے یا شام کو اللہم آتنی فی بدنی, اللہم آتنی فی سمعنی, اللہم آتنی فی بصری, لا الہ الا انت, ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات رحمان ہے, غفور ہے, رحیم ہے, ودود ہے, ان قسم کے ناموں کو وسیلہ لے کر کے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی شفا دینے والا مجھے شفا عطا فرما. ایسے نہیں, خاص طور پر اوقات کا دھیان میں رکھے, جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے, سجدے میں, تشہد کے اندر, یا رات کے آخری حصے میں جو وقت ہیں, ایسے نہیں. البتہ جہاں تک اس کا تعلق ہے قرض کی دعا کا, وہ قرض کی دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس کو ان کے پاس آتا ہے مکاتب اور کہتا ہے کہ ہم نے مکاتبہ تو کر لیا ہے اپنے مالک سے لیکن میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں, تو حضرت علی نے کہا کہ کیا میں تمہیں وہ دعا نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہے کہ اگر تمہارے اوپر کبیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو وہ قرض ادا ہو جائے گا, ہے نا. اللہ مقنی بحلالی کا عن حرامی کا رحمی قبل کا عمل سوا, یہ دعا کا طرف سے دل لگا کر کے اس سے بابا مسلم کو سمجھے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا ادا فرمائے اور آپ کے قرض کو دور کرے.
اگلا سوال ہے سبھی سوال کرتے ہیں کہ میرا سوال یہ کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے اور سب سے اچھا عمل کیا ہے؟
نہیں, سب سے بڑا گناہ شرک باللہ ہے, اس کے متعلق صلاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور اس میں بہت سی حدیثیں ہیں, بہت سی حدیثیں وارد ہیں, اور سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ توحید ہے. سب سے افضل عمل توحید ہے. اسی لیے مسند احمد نے کہ ابو ذر کی وہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وصیت کر دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو وصیت کی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو. تم خوا تم خوا، یہ تمہاری نیکی گناہ کو مٹا دے گی. تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ کا پڑھنا یہ نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یا افضل الحسنات، یہ سب سے افضل سب سے بہتر نیکی ہے. ایسے نہیں، تو اس کا مطلب یہ گناہ ہو جائے تو انسان تقدیر کی، گناہ اس سے ہوا ہے تو اس کا مطلب اللہ کی توحید میں کمی کی وجہ سے. اللہ کی توحید میں تو بھی اللہ تعالیٰ کو اللہ سمجھا، ایسا سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے نا، تو اس لیے ذرا سب کوتاہی ہوئی تو گناہ کے اندر چلا ہوا. تو لہٰذا لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اس کے معنی کو سمجھے، اس کے نقطہ پر عمل کرنے کی کوشش کرے.
اگلا سوال ہے ساتھی، پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے اور دعا کس وقت قبول ہوتی ہے؟
دیکھیے، اولاً تو دعا کی قبولیت کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے. کچھ ایسے وقت ہیں جس میں قبولیت کا امکان ہے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ بندے کی حالت کے اوپر ہے، بندہ کس حالت میں ہے، کس جذبے سے اور کس اخلاص کے ساتھ دعا کر رہا ہے. تو اصل میں آداب دعا کو بندے کو چاہیے کہ وہ محفوظ رکھے، آداب دعا کو محفوظ رکھے، انسان پاک صاف ہو، ہے کہ نہیں، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہو. اور بہتر یہ ہے کہ نماز کے دوران سجدے میں یا نماز کے بعد انسان دعا کرے، رات کے آخر میں دعا کرے، جمعہ کے دن دعا کرے. یہ اوقات ہیں جو دعا کی قبولیت کے لیے ہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجیے، بڑی ویڈیو ہے جس کے اندر بہرحال کسی ٹی وی چینل پر نیشنل ویڈیو ہے، اور اس کے اندر ایک حافظ مولانا جو ہے وہ بہت ساری باتیں اس میں بتاتے ہیں جو ہمیں شیخ سے اس کی وضاحت چاہتے ہیں. جیسے کہ ساتھی نے مولانا کہا کہ قرآن آسان ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی صرف بتاتے ہیں کہ قرآن جو ہے آسان ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آسان آسان ہے، جبکہ یہ آسان صرف نصیحت کے لیے، احکام کے لیے نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ قرآن کا سمجھنے کا ایک معیار ہونا چاہیے، قرآن جو ہے ہر کوئی اپنی طرف سے نہیں سمجھتا، سمجھانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ایک ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ یہ قوم جو ہے نا، ابھی بیان کرتے ہیں کہ وہ قوم ہوگی جو کافروں کے لیے نازل شدہ آیات کو مسلمانوں پر منتقل کرے گی، اور اسی طریقے سے بتوں کے تعلق سے جو ہے وہ بھی انہوں نے بات کا ذکر کیا ہے. اور اسی طریقے سے اس میں ایک حدیث بھی پیش کی گئی کہ حدیث کیا کہتا ہے کہ آخری زمانے میں ہر کوئی درج قرآن دے گا، اور اس کا درد نہ سنے تو وہ برا مانے گا. جو بھی انہوں نے حدیث بیان کی، کیا یہ حدیث بھی موجود ہے حدیث کی کتابوں میں؟ اور اسی طریقے سے حدیث انہوں نے یہ بھی بیان کی کہ فتنوں کے دور میں قبر والوں کی طرف رجوع ہونے کا حکم دیا گیا. یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ کہا شاید قاضی کا قول نقل کرتے ہیں، حدیث بس بتاتے ہیں، مطلب کہتے ہیں یہ چیز کہ اگر تم کتنوں کے دور پاؤ گے تو اس میں خبر خانوں کی طرف رجوع کرو، وہی حق پر ہوں
گے. الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. وہ کلپ ہم نے بھی سنی ہے، اس پر ایک لمبے تفصیل کی ضرورت ہے، لیکن جو باتیں یاد آ رہی ہیں اگر کوئی رہ جائے تو یاد دلائیں گے. اس میں مختصر کثرت یہ ہے کہ اصل میں وہ حق بات کو باطل ثابت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اس لیے کوئی شک نہیں قرآن مجید آسان ہے، قرآن مجید آسان ہے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں ان میں دو تین حصے ہیں. قرآن مجید کی جو محکم آیات ہیں اس کے سمجھنے اور ان کے معنی کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں، اور یہی قرآن مجید کا زیادہ تر حصہ ہے، زیادہ تر حصہ ہے. قرآن مجید کی کچھ آیتیں متشابہات ہیں، ظاہر بات ہے انہیں صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں عام طور پر سمجھنا جو ہے محکم. تو ہم تو لوگوں کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ ہن ام الکتاب، جو آیات محکمات ہیں، جو لوگوں کے لیے نصیحت ہیں، جیسے شرک سے بچنے کے لیے کی دعوت ہے، توحید پر عمل کرنے کی دعوت ہے، نماز پڑھنے کی دعوت ہے، روزہ رکھنے کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کافروں کے قصے بیان کیے ہیں, ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں اسی لیے اس میں قرآن پر, لیکن کسی بھی آیت کا اگر اسے کوئی مفہوم ایسا آ رہا ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ لوگوں نے اس کے مفہوم کو یہ مفہوم نہیں سمجھا ہے کہ اس کے اوپر قطعاً عمل نہ کرے, وہاں تک اہل علم کی طرف ہو جائے کر لیں, اہل علم کی طرف رجوع کر لیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی تفسیر اپنی مزاج سے کرے. ہم کہتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو صحابہ و تابعین سے ثابت کری آ رہی ہے. ہم اس کے قطعاً مخالف ہیں کہ کوئی آدمی قرآن آیت کا کوئی ایسا مفہوم جو صحابہ اور تابعین نے نہیں لیا ہے, تو ہم ان کے ساتھ اس بارے میں متفق ہیں. لیکن اس سلسلے میں مختلف ہیں کہ انہوں نے اصل میں تفسیر کو اور تدبر کو دونوں کو ایک معنی میں لیا ہے. تفسیر کرنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے, لیکن نصیحت حاصل کرنا, قرآن مجید کی آیات پر غور کرنا, سوچنا, یہ ہر انسان کا کام ہے. اسی لیے دیکھیں کہ بعض وہ لوگ جو قرآن مجید کے عربی سے واقف نہیں تھے, ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا گیا اور وہ سوچنے لگے اور مسلمان ہو گئے. بعض کافر لوگ ایسے بھی مستشرق ملے ہیں کہ انہوں نے صرف الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ تفسیر نہیں جانتے, لیکن اس کا ترجمہ پڑھا اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کوئی بھی عقل مند انسان جو سمجھ رکھتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم نے جو لکھ دیا ہے یہ آخری بات ہے. یہ مجبور پاگل آدمی نہیں کہے گا. اب اس کتاب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ایسی کس میں کوئی شبہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ کہنے والا مجنون پاگل ہے, یا تو یہ کہنے والا کوئی ایسی طاقت ہے جو انسان کے سے اوپر کی طاقت ہے. اب جب جس پر غور کیا, تدبر کیا, تو مسلمان ہو گئے. تو تفسیر اور چیز ہے, اور تدبر قرآن میں غور فکر کرنا, سوچنا, اس سے عبرت حاصل کرنا. اصل ہے تدبرون القرآن, قرآن میں سوچتے کیا نہیں ہے, کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ تو یہ فرق کرنا چاہیے کہ تفسیر کیا ہے اور کون کر رہا ہے, اور قرآن مجید کی جو آیات عام فہم ہیں اس پر انسان کون غور کر رہا ہے, اس سے عبرت کون حاصل کر رہا ہے, اس سے فائدے کون حاصل کر رہا ہے. جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے, ایک ہم آدمی ادنا سا چھوٹے طالب علم ہیں, اس سے ہم ایک یا دو یا تین فائدہ لیتے ہیں. لیکن وہی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہیں, آپ اٹھا کر کے دیکھیے تو آیات سیام سے انہوں نے ایک سے ایک فائدے نکالے ہیں, ایک سو ایک فائدے. تو ہم یہ تو مانتے ہیں, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن مجید کے جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین, ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہان کا پالنہار ہے, اس کی تفسیر سیکھنے کے لیے اللہ کے رسول قدموں نہیں بیٹھا بیان کرتے ہیں, قدم نہیں بیٹھا کرتے تھے, ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب کی بات وہ بہت سی حق کہہ رہے ہیں, لیکن اس سے برا کیا ان کا مقصد باطل ہے. یہ تو پہلی چیز ہے. دوسری چیز, جہاں تک انہوں نے یہ حدیث پیش کی کہ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ ایک قوم ہوگی جو آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو کس پر فکر کرے گی؟ مسلمانوں کو. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے, یہ حدیث نہیں ہے, یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے, یہ خارجیوں کے بارے میں کہا ہے اور یہ صحیح ہے, کیونکہ خارجی اصل میں گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کیا کہتے تھے؟ کافر کہا کرتے تھے. تو قرآن مجید میں گناہ کبیرہ وغیرہ پر جو وعید آئی ہیں, یا صرف گناہ کبیرہ ہے اس پر جو وعید ہے اسے لا کر کے وہ مسلمانوں پر صدقیہ کرتے تھے. مثال کے طور پر ایک آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اپنے عمل کو باطل نہ کرو. اب ایک شخص ہے وہ اللہ کے رسول کی مکمل اطاعت نہیں کرتا ہے, اور اس سے عمل باطل ہو گئے. اب اس آیت کو لے کر پیش کرتا ہے کہ یہ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے, مسلمانوں کو نہیں فٹ کیا جائے گا. لیکن اس کو لے کر کے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اسے اولیاء کے اوپر فٹ نہیں کیا جائے گا. اصل چیز یہاں پر یہ ہے کہ یہ موضوع لمبا ہے, میں اس کو نہیں سہنے لگا. سوال یہ ہے کہ دنیا میں بت کی پوجا جس معنی میں وغیرہ کسی نے نہیں کی ہے, یعنی کوئی آدمی یہ سمجھ کے پوچھتا ہے کہ اس پتھر کے اندر فائدہ ہے. ایک ہندو بھی ہے, رام کی جو تصویر رام کا جو بت بنایا ہوا کیا سمجھتا ہے کہ پتھر ہم کو فائدہ دے رہا ہے جی؟ وہ یہ کہتا ہے کہ بولے ہم نے رام کا ایک مظہر بنایا ہے, جو رام یہاں پر موجود نہیں ہے. یہی چیز ہے کہ نہیں تھی؟ کوئی آدمی دنیا میں کسی لکڑی کو, کوئی آدمی دنیا میں کسی پتھر کو جس کا بت بنا کر کے لیا ہے, وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ ہاں یہ پتھر جو ہے اس میں فائدہ ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پتھر جس کا مظہر ہے نہیں, اس طاقت کے اندر, اس شخصیت کے اندر یہ طاقت موجود ہے. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے رام کا بت بنا لیا اور اس کے ذریعے سے ایک مظہر بنا, آکار بنا کر کے رام کا, رام کو پکارتے ہیں جو ان کے سامنے رام موجود نہیں ہیں. اسی طریقے سے ہم قبر میں دفن کر کے ان کو پکار رہے ہیں, دونوں فرق کیا رہے گا؟ اور یہ ایسی چیز ہے نعوذ باللہ من ذالک, جو ہم اکیلے نہیں ہیں. وہ اس میں جو دعوت دے رہے تھے کہ 1400 سے جو علماء تفسیر کرتے آئے ہیں ان کی تفسیر لی جائے. مثال کے طور پر سورہ آراف کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو تمہاری طرح کے کیا تھے؟ بندے تھے. قتادہ وغیرہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ چونکہ عرب کے لوگ فرشتوں کو ان سے مانا کرتے تھے, یہ کہنا کہ ہاں بھائی صرف بتوں سے اولیاء سے نہیں. آخر صحیح بخاری شریف میں قوم نوح کے اندر جو بت تھے ان سے متعلق کیا ہے؟ عبد ابن عباس کا قول کہ یہ اپنی قوم کے نیک اور صالح لوگ تھے, لوگوں نے پہلے ان کی تصویر بنائی تاکہ دیکھ کر کے خیال آئے کہ اللہ کے ہمیں ایسے کہہ کر آہستہ آہستہ انہیں تصویروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ نہیں ہے؟ تو دنیا میں کسی نے بھی ان پتھروں کو نہیں پوجا ہے. پوجا کس کو ہے؟ اس کو پوجا ہے جن کے آکار اور تصویریں یہ پتھر ہیں, ٹھیک نہیں؟ تو یہ کہنا بالکل بات غلط ہے. اور وقت نہیں, مثال کے طور پر میں جو وہ کہہ رہے کہ 1400 سال پہلے کسی نے نہیں کہا, میں امام راضی کے سن کا حوالہ دیتے ہیں کیونکہ وہ لوگ بہت حوالہ کس کو دیتے ہیں. امام راضی کیا دیتے ہیں یہ دیکھیے, کون سی کتاب ہے آپ دیکھ رہے ہیں؟ تفسیر کبیر ہے نا امام راضی کی, یہ 17واں حصہ ہے اور صفحہ کتنے ہیں یہ دیکھیے 63. امام راضی رحمہ اللہ اس آیت کی, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. یہ سورہ یونس کی آیت ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہ ان کو فائدہ دے سکتے ہیں نقصان ان کو فائدہ دے سکتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ ہمارے اللہ کے نزدیک سفارشی بنے گا, ہے نا؟ امام راضی رحمہ اللہ آپ یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. ورابع انہم وضعوا هذه الاوثان اصنام والاوثان على صور انبیائهم واکابرهم وزعموا انہم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر يكونون شفعاء لهم عند الله ونظيرهم في هذا الزمان استغلال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله. هنا استكرنا على سنة هاتين في تمام سنة والي لوگ جو ہے ابھی نہیں جانتے ہیں ہے نہیں, اس کا یہ ہے امام راضی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس دور میں اس کی مثال, کس کی مثال؟ یہ جو یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم, اس آیت کی مثال کیا ہے؟ بعینہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ قبروں کی تعظیم میں مشغول رہتے ہیں, ان کا عقیدہ ہے کہ جب وہ ان قبروں کی تعظیم کریں گے تو قبر والے بزرگ اللہ کے پاس ان کی سفارش کریں گے. بتائیے کہ ہم کہہ رہے ہیں آخر دعائی دے رہے تھے وہ کس کی؟ 1400 سال کے اندر جو علماء تفسیر کرتے آئے ہیں تو کس کی تفسیر ہے؟ کسی وہابی تفسیر کہہ رہے ہیں؟ شیخ محمد عبد الوہاب کہنا شاید میں صحیح رحمہ اللہ کی ہوں نہ آج کسی کی ہوں امام راضی کی ہے نا. اور یہ جو امام راضی تفسیر کر رہے ہیں دنیا کا کوئی عالم جو تفسیر کی مخالفت نہیں کرتا الا یہ کہ ان کے سیانے پیر ہوں. تیسری چیز جو انہوں نے کہا ہے وہ حدیث پیش کرنے کی کوشش کی ہے سن ابو داؤد کے حوالے سے کہ آخر میں کتنوں کا جب دور ہوگا تو سارے لوگ قرآن پڑھنے کی تفسیر کرنا چاہیں گے. اگر تو یہ سن ابو داؤد میں جو مجھے ملا ہے اگر ہے کہیں دکھائیں اس کے ایسا نہیں ہے. ہر چیز ان کے نزدیک حدیث بن جایا کرتی ہے. عام آدمی کو حدیث سنے کا کیا سمجھے گا؟ اللہ کے حضور کے فرمان ہے نا. حالانکہ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعت کی تردید میں کر رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن کو ہر آدمی پڑھے گا چھوٹا بڑا مرد عورت سب پڑھیں گے. تو جو چھوٹے لوگ ہیں وہ کہیں گے آخر ماں لوگ میری اتباع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یعنی میں بھی تو پڑھا ہوا ہوں نا, میری اتباع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو وہ بدعت ایجاد کریں گے, نئی باتیں لا کے پیش کریں گے تاکہ لوگ ان کی اتباع کریں, ہے نا. تو یہ تو آپ لوگوں میں فٹ پڑ رہی ہے. آپ لوگوں نے کھانے کے لیے, لوگوں کی بھیڑ جمع کرنے کے لیے اور کچھ طرح طرح کے طریقے اپنا رکھے جو حدیث اور قرآن کے اندر نہیں ہے ہمارے اوپر, تو اس سے فٹ کر دیں گے. اللہ کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس اسلوب میں آئے ہیں حق ان انداز انہوں نے حق استعمال کیا ہے لیکن مقصد ان کا کیا ہے؟ باطل. اور جو حدیث پیش کیا کہ اہل قبور کا سہارا لو, کیا وہ ہاں کیا وہ دنیا کی کسی بھی کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دکھا سکتے ہیں؟ یہ ایک منگہت قول بعد میں مشہور ہونا شروع ہو گیا ہے کہ نہیں, لیکن یہ حدیث نہیں ہے, صحیح نہیں.
جزاکم اللہ خیر. ایک یہ سلسلہ پھر سے بھی چلیں گے, امید کی خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.